بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ اپنے پروگرام زاویہ نگاہ کا ہم آغاز کریں گے. آپ کے علم ہے کہ اپنے اس پروگرام میں ہم گزشتہ ایک ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیتے ہیں. آج بھی ہم ایسا ہی کریں گے اور ایک اہم موضوع پر گفتگو ہماری رہے گی اپنے سیاسی امور کے ماہر کے ساتھ. امید ہے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے. تو ملاحظہ فرمائیے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات. ناظرین آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے. پچھلے دنوں اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس شہر قم میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. انتہا پسندی اور تکفیریت علماء اسلام کی نظر میں اس موضوع پر کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی مندوبین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور اس صورتحال کا جائزہ لیا کہ جس سے عالم اسلام اس وقت درگیر ہے. بعد ازاں اس کانفرنس کے ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی. رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں اپنے خطاب میں دو اہم باتوں کا ذکر کیا. ایک تو تکفیریت کے وجود میں سامراجی ملکوں کے کردار کو عیاں کیا اور دوسرے علماء اسلام کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے اس بات پر تاکید کی کہ وہ مسئلہ فلسطین، قدس شریف اور مسجد الاقصی کو ہرگز فراموش نہ کریں. ملاحظہ فرمائیے سلسلے میں ہمارا یہ تفصیلی تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے منگل کے روز عالم اسلام کے جید علماء کرام سے خطاب کرتے ہوئے حالیہ برسوں کے دوران تکفیری گروہوں کے قیام کو عالم اسلام کے لیے سامراجی طاقتوں کی پیدا کردہ مشکل قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ تکفیری گروہوں کو امریکہ، سامراجی ملکوں اور صہیونی حکومت کے مقاصد کی تکمیل کے لیے قائم کیا گیا ہے، جس میں مسئلہ فلسطین اور مسجد الاقصی کو طاق نسیاں میں لے جانا سر فہرست ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکفیری گروہوں کی بےخکنی کے لیے ہمگیر علمی اور منطقی تحریک شروع کریں. قائد انقلاب اسلامی نے علماء کرام پر زور دیا کہ وہ تکفیری گروہوں کے فروغ میں سامراجی پالیسیوں کا پردہ چاک اور عالم اسلام کے اہم ترین مسئلے کے طور پر فلسطین کے معاملے کو اجاگر کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. تکفیری گروہ اور ان کے حامی ممالک دراصل سامراجی تاریخ کا تسلسل ہیں جو آج داعش کے نام سے امریکہ، مغربی ممالک اور اسرائیل کے سامراجی مفادات کی تکمیل کی خاطر سامنے آئے ہیں. یہ گروہ بظاہر اسلامی ہیں لیکن عملی طور پر تسلط پسند طاقتوں کی خدمت کر رہے ہیں. یہ کثیر المقاصد سازش مغربی اور صہیونی جاسوسی اداروں کی تیار کردہ ہے اور بعض عرب ملکوں کے تیل کے ڈالروں سے اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. خطے کی اسلامی بیداری کی تحریکوں کو ان کے راستے سے منحرف کرنا بھی اس سازش کا ایک اہم ترین مقصد ہے. اسلامی بیداری کی تحریک دراصل امریکہ مخالف، ظلم مخالف اور امریکی اعلی اداروں کے خلاف ایک تحریک تھی، لیکن تکفیری گروہوں نے تسلط پسندی کے خلاف اٹھنے والی اس عظیم تحریک کو خانہ جنگی اور مسلمانوں کے درمیان برادر کشی میں تبدیل کر دیا ہے. حماس کو 50 روزہ جنگ غزہ کے دوران جس طرح سے تنہا چھوڑ دیا گیا تھا یہ بھی منصوبہ بندی کا حصہ تھا، اور یہ بھی مسلم نوجوانوں کو اسلامی بیداری کی پرجوش اور تقدیر ساز تحریک سے منحرف کرنے کی سازش کا حصہ ہے. اسی کشمکش کے دوران صہیونی حکومت نے مقبوضہ فلسطین کو یہودی بنانے کا اعلان کر کے بیت المقدس اور مسجد الاقصی پر قبضے اور فلسطینیوں کو مزید کمزور کرنے کی پالیسی کو آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے. فلسطین کی حمایت کے معاملے میں بھی جو اسلامی بیداری کا مرکزی نقطہ ہے، تکفیری گروہ اس کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے ہیں تاکہ اسلامی ملکوں کی طاقت صہیونی حکومت کے خلاف استعمال ہونے کے بجائے عراق، شام، پاکستان اور لیبیا کے گلی کوچوں میں الجھ کر ختم ہو جائے. قائد انقلاب اسلامی کے بقول تکفیری گروہوں کی اس خیانت کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی. تکفیریوں کے ہاتھوں اسلامی ملکوں کے قیمتی انفراسٹرکچر کی تباہی یا اسلام کے نام پر بے گناہ انسانوں کے سر قلم کرنے کی تصاویر جاری کرنا، کیمروں کے سامنے کسی انسان کا دل نکال کر چبانا ہو، یہ تمام کے تمام اقدامات اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی منصوبہ بند سازش کا حصہ ہیں. عراق میں داعش نامی تکفیری گروہ کے لیے امریکی ٹرانسپورٹ طیاروں کی جانب سے مسلسل اسلحہ گرائے جانے کا معاملہ بھی قائد انقلاب اسلامی کے بیانات میں شامل تھا، جس کے تحت آپ نے داعش اور اس کے کھلے اور چھپے ہوئے حامیوں کے حقیقی چہرے سے نقاب الٹ دی ہے. اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ عالمی اتحاد کے ذریعے داعش کے مقابلے کا امریکی دعویٰ کذب محض ہے، کیونکہ اس اتحاد کے قیام کا مقصد مسلمانوں کے درمیان جنگ اور خون خرابے کو جاری رکھنا ہے جو یقیناً پورا نہیں ہوگا. لہذا قائد انقلاب اسلامی کی سفارشات کے مطابق اس خطرناک گروہ کی جڑوں کو داعش کے نام سے موسوم گروہ کے باہر تلاش کرنا ہوگا.
ناظرین، داعش کی سرگرمیاں اور مسئلہ فلسطین، اس موضوع پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکیدات آپ نے ملاحظہ فرمائی. داعش کی سرگرمیوں کے تناظر میں ہی اسرائیل نے 50 روزہ جنگ غزہ پر مسلط کی اور اس جنگ میں بہرحال اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. اور اب اس دوران جبکہ داعش کی سرگرمیاں شام اور عراق میں بہت تیز اور عروج پر پہنچ گئی ہیں، تو اسرائیل نے مسئلہ فلسطین کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی ہے، اور صہیونی حکومت کی اب کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے فلسطین میں اسرائیلی حکومت کو، جو اب تک ایک نسل پرست یا صہیونی حکومت کے نام سے جانی جاتی تھی، اس کو یہودی حکومت کے طور پر متعارف کرایا جائے. تاہم فلسطینی مجاہدین، فلسطینی انقلابی تنظیموں نے اس کی سخت مخالفت کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ہرگز اس کو تسلیم نہیں کریں گے. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گی. حماس نے صہیونی حکومت کی جانب سے اسرائیل کو یہودی ریاست قرار دیے جانے کے بل کی منظوری کو عالم اسلام کے لیے خطرے کی علامت قرار دیا. فلسطینی تحریک حماس نے یہودی ریاست کے بل کی منظوری کی شکل میں سامنے آنے والے اسرائیل کے کھلے نسل پرستانہ اقدامات کی بابت عالمی برادری کو بھی سخت خبردار کیا ہے. حماس کے جاری کردہ بیان میں آیا ہے کہ اسرائیل اس بل کی منظوری کے ذریعے خطے میں مذہبی جنگ کی آگ بھڑکانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب علاقے پر اپنا تسلط قائم کر کے اس خطے کے قدرتی ذخائر کو ہتھیانے کی فکر میں ہے. قابل ذکر ہے کہ صہیونی حکومت نے اتوار کے روز یہودی حکومت کے نام سے ایک بل کی منظوری کا اعلان کیا ہے. صہیونی حکام شروع ہی سے اسرائیل کو ایک یہودی ریاست کے طور پر پہچانوانے کے منصوبے پر عمل پیرا رہے ہیں، اور وہ اسے اپنے توسیع پسندانہ اور نسل پرستانہ مقاصد کی تکمیل کا روڈ میپ سمجھتے ہیں. صہیونی حکومت اس قسم کے سازشی منصوبوں اور اشتعال انگیز اقدامات کے ذریعے بحران فلسطین کو شدید اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا امکان عملی طور پر مکمل ختم کرنا چاہتی ہے. اسرائیل کو یہودی ریاست قرار دینے کا منصوبہ دراصل مقبوضہ علاقوں میں رہنے والے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے اور اس علاقے کو غیر یہودیوں سے پاک کرنے کے دیرینہ ایجنڈے کا حصہ ہے. صہیونی حکومت کیونکہ ایک نسل پرست حکومت ہے اور اس کے تمام فیصلے اسی غیر انسانی سوچ کے تحت انجام پاتے ہیں، لہذا اسرائیل کو یہودی ریاست قرار دینے کا منصوبہ بھی اسی نسل پرستانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے. ایسے حالات میں عالمی برادری کے ڈھیلے ڈھالے موقف کی وجہ سے اسرائیل کو فلسطینیوں اور عالمی برادری کے خلاف سازشی اقدامات پر عمل درآمد کا حوصلہ مل رہا ہے. اسرائیل کو یہودی ریاست قرار دیے جانے کے فلسطینیوں، مشرق وسطی اور عالمی برادری کے لیے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہوں گے، اور فلسطینی عوام اس بارے میں بارہا خبردار بھی کر چکے ہیں.
ناظرین، اسلامی دنیا کے خلاف سامراجی ملکوں کی سازشیں، آئیے اسی عنوان کے تحت اب ہم رخ کرتے ہیں افغانستان کا، کہ جہاں پچھلے دنوں افغانستان کی پارلیمنٹ نے واشنگٹن کابل سیکیورٹی معاہدے کی باضابطہ طور پر توثیق کر دی. بہرحال سابق افغان حکومت اس معاہدے سے گریز کرتی رہی، لیکن موجودہ حکومت نے مختلف وجوہات کی بنا پر اس معاہدے کو بالآخر منظوری دے دی. پاکستان کے سیاسی امور کے ماہر جناب آغا مسعود حسین اس بارے میں اپنی رائے کا یوں اظہار کرتے ہیں.
بات دراصل یہ ہے کہ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے جس میں اشرف غنی شامل ہیں اور جناب عبداللہ عبداللہ شامل ہیں، انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی یہ عوام کو اور ہر ایک کو، یہ افغانستان میں ہیں، ان کو یہ کہا تھا کہ ہم دستخط کر دیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کرگئی نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو جو باہمی سیکورٹی کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت امریکہ کو بڑے اختیارات مل گئے ہیں امریکہ افغانستان میں رہنے کے لیے. میسج یہ کہ وہ 3 بڑے اڈے پر موجود رہیں گے، بلکہ وہ اب اپنی جو 15 سے لے کے 10 ہزار جو فوجیں ہیں ان میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ دائرہ اوبامہ نے کہا ہے کہ ہم مزید اپنی فوجیں بھیجیں گے، کیونکہ طالبان کی جو کاروائیاں ہیں بڑی تیز ہو رہی ہیں، تو چنانچہ ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ مزید فوجیں بھیجی جائیں. تو یہ جو معاہدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو عوام کی اکثریت منظور کر لیا ہے، کیونکہ ان کو اس سلسلے میں کوئی آگاہی نہیں ہے، نہ ہی اس سلسلے میں بتایا گیا کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں یا اس کی کیا ضرورت تھی اور کیوں اشرف غنی نے اور عبداللہ عبداللہ نے اس کی منظوری دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کو نہیں بتائی گئی، بلکہ ایک طریقے سے معاہدہ کر لیا گیا اور جس کا اعلان انہوں نے الیکشن میں بھی کیا تھا. تو میں سوچتا ہوں اگر کوئی مزاحمت ہوتی تو وہ یقینی طور پہ سامنے آتی ہے, لیکن سول سوسائٹی کی طرف سے افغانستان سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی اس معاہدے کے سلسلے میں. امریکہ افغانستان سے نہیں جائے گا, اگر کسی کی خوشخبری ہے تو وہ اس خوشخبری کو دور کر لیں, کیونکہ ان کے بڑے یہاں اسٹریٹجک مفادات ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ کرزئی نے امریکہ اور افغانستان کے درمیان اسٹریٹجک معاہدے پہ دستخط کیے ہیں, اور اسی طریقے سے اسٹریٹجک معاہدہ ہندوستان کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو آپ یہ سمجھ گئے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا بین الاقوامی استعمار کا رول ہوگا افغانستان کے اندر, اور افغانستان کی چونکہ اکنامی بہت کمزور ہے اور افغانستان میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہی. پھر یہ کہ جو 13 سال حکومت کی کرزئی میں وہ کرپشن کی حکومت کی, اس میں بے پناہ کرپشن کیا گیا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو صورتحال ہے اس میں کسی کو خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں سے چلا جائے.
ناظرین, کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدہ اور اس کے مضمرات تبصرہ کر رہے تھے پاکستان کے سیاسی امور کے ماہر آغا مسعود حسین. اور اب رخ کرتے ہیں ایک بار پھر مشرق وسطی کا. جی ہاں, بحرین کی صورتحال مسلسل بحرانی ہے اور وہاں روزانہ مظاہرے ہو رہے ہیں, اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ شاہی حکومت طاقت کا استعمال کر رہی ہے. پچھلے دنوں بحرین کی مذہبی سیاسی شخصیت شیخ آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پر جو ہے وہ جارحیت کی گئی, اور اسی بنا پر نہ صرف بحرین میں بلکہ بحرین سے باہر بھی سخت رد عمل دیکھنے میں آیا. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
بحرین میں نمائشی پارلیمانی انتخابات کے عوامی بائیکاٹ کو 72 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ شاہی حکومت کے گماشتوں نے دارالحکومت مناما کے مغربی علاقے میں واقع سرکردہ عالم دین اور شیعیان بحرین کے قائد آیت اللہ عیسیٰ قاسم کے گھر پر حملہ کیا, تلاشی لی اور سامان کی توڑ پھوڑ دی. بحرین کی شاہی حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے گزشتہ سال بھی آیت اللہ عیسیٰ قاسم کے گھر پر حملہ کیا تھا. سوال یہ ہے کہ بحرین کی شاہی حکومت نے اپنی توپوں کے دہانے آیت اللہ عیسیٰ قاسم کی طرف کیوں کر دیے ہیں؟ بحرین پچھلے 4 سال سے عوام اور آل خلیفہ خاندان کی حکومت کے درمیان محض آرائی کا مرکز بنا ہوا ہے. اس ملک کے عوام حکومت کے خلاف مسلسل مظاہرے کر رہے ہیں, اور حکومت بھی مظاہرین کو دبانے کے لیے ہر قسم کے ہتھکنڈوں کا استعمال کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بحرین کے عوام تھکے ہیں, اور نہ ہی حکومتی جبر و ظلم سے خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. حکومت بحرین کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پر ہے کہ اگرچہ احتجاجی مظاہرے مصر و یمن جیسے شدید تو نہیں ہیں, لیکن ان کا نہ رکنے والا سلسلہ آل خلیفہ خاندان کے اقتدار کی چولیں ہلا رہا ہے. بحرین کی شاہی حکومت اس صورتحال کو آیت اللہ عیسیٰ قاسم جیسی شخصیات کی مضبوط اور مقبول عام قیادت کا نتیجہ سمجھتی ہے. بحرین کے شاہ نے جب مخالفین کو اقلیت اور مظاہرین کو مٹھی بھر قرار دیا تھا, اس کے فوراً بعد آیت اللہ عیسیٰ قاسم کے حکم پر بحرین کی تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے ہوئے تھے, اور ملک کے آدھے سے زیادہ لوگ خاندانی آمریت کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے تھے. بحرین کی وزارت انصاف نے سن 2011 میں ایک توہین آمیز بیان جاری کیا تھا جس میں آیت اللہ عیسیٰ قاسم پر ملک میں بدامنی پھیلانے جیسے بے بنیاد الزامات بھی عائد کیے گئے تھے. بحرین کی شاہی حکومت نے جب سن 2011 میں مڈ ٹرم الیکشن کرانے کا اعلان کیا تھا تو آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے اسے نمائشی اقدام قرار دیتے ہوئے عوام سے اس کے بائیک آؤٹ کی اپیل کی تھی. آیت اللہ کی اپیل کے نتیجے میں 20% سے بھی کم لوگوں نے انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا. حالیہ برسوں کے دوران آل خلیفہ حکومت نے جب بھی اصلاحات اور قومی ڈائیلاگ کا شور مچایا ہے, آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے حکومت کی بدنیتی کا پردہ چاک کر دیا اور بحرین کی شاہی حکومت کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے. آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے 22 نومبر کو ہونے والے انتخابات کو ایک بار پھر نمائشی قرار دیتے ہوئے عوام سے اس میں حصہ نہ لینے کی اپیل کی تھی. حکومت بحرین کا دعویٰ ہے کہ انتخابات میں 53% لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے, تاہم اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ ووٹنگ کا تناسب اس سے کہیں زیادہ کم ہے, اور انتخابات میں صرف سرکاری ملازمین اور سیکورٹی اہلکاروں نے ہی ووٹ ڈالے ہیں. بحرین کی موجودہ صورتحال دراصل بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ اور آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کی مشروعیت و مقبولیت کے ٹکراؤ کا میدان بن گئی ہے, جس میں شیخ حمد کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے.
ناظرین اب زاویہ نگاہ کا آخری موضوع، جی ہاں آپ کو مصر لیے چلتے ہیں کہ جہاں صورتحال کافی بحرانی ہوتی جا رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اب مصر کے سابق حکمراں اور ان کے قریبی افراد کو بری کیے جانے کے بعد سابق صدر محمد مرسی کے خلاف مقدمے کی کارروائی کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب کو، جو ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہوں گا۔
بہت بہت شکریہ
جعفر رضی خان صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ مصر کے سابق ڈکٹیٹر، جس کو ایک عوامی انقلاب کے بعد جو ہے وہ ہٹایا گیا تھا اور ان پر جو پچھلے 3.5 سال میں مقدمات چلے، اس میں سب مقدمات میں ان کو بری کر دیا گیا ہے، حتیٰ سینکڑوں افراد کے قتل کے حوالے سے یا اس قتل میں مشارکت، یا آپ یہ کہیں کہ ان پر جو اور 2-3 مالی بدعنوانیوں کے جو مقدمات تھے، اور نہ صرف ہی کہ ان کو بری کیا گیا بلکہ ان کے بیٹوں کو بھی بری کر دیا گیا، ان کے وزیر داخلہ کو بھی بری کیا گیا، ان کے کئی معاونین کو بھی جو ہے ہر الزام سے مبرہ قرار دے دیا، اور تازہ خبر یہ ہے کہ محمد مرسی کو آج ایک بار پھر یعنی ان کے افراد کو ٹرائل کے لیے پیش کیا گیا عدالت میں۔
دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو 2011 میں مصری عوام کی اپرائزنگ تھی، اس میں جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک اوور آل سسٹم جو ہے وہ، جو کہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی اور ایک ایسا سسٹم جو کہ زائونسٹ رجیم اسرائیل سے وابستہ تھا، اس کو جو ہے وہ چینج کر دیا جائے، اور اس خطے میں جو ہے ایسی حکومت مصر میں اسٹیبلش ہو جو کہ مصری عوام اور مسلم ورلڈ کے انٹرسٹ کو واچ کر سکے، نہ یہ کہ اسرائیلی جو ہے مفادات کو مد نظر رکھے۔ تو ہوا یہ کہ جو بیسک عوامی انقلاب تھا اس کو کامیابی ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سازشوں کا جو ہے وہ جال جو ہے وہ جاری رہا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس انقلاب کے بعد جو انسٹیٹیوشنز تھے وہ جو ہے حسنی مبارک کے وفادار رہے، اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان انسٹیٹیوشنز میں جو ہے، جیسے آپ عدلیہ سمجھے، جوڈیشری سمجھے، مصر کی آرمی سمجھے، جب جو ہے محمد مرسی آئے تو اس سے یہ ہوا کہ جو ہے گریجولی بائی پاسنگ آف ٹائم جو ہے وہ حسنی مبارک کے جو ایلیمنٹس تھے یا ریمیننٹس یا جو اس کے باقیات تھے یا عناصر جو ایلیمنٹس تھے، ان کا انفلوئنس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا تھا کسی حد تک، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ، اگرچہ ہم دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ٹوٹل پچھلے 3 سالوں میں کوئی مصر کی جوڈیشری نے ایون محمد مرسی کے دور میں بھی جو ہے وہ کوئی اہم سٹیپ نہیں لیا، ٹرائل میں کسی کو بھی جو ہے وہ کنوکٹ نہیں کیا گیا، سوائے 1-2 کیسز کے کہ جس میں ایک جو ہے تیسرے درجے کے سیکیورٹی آفیسر کو، یا بہت کم اس کی ایگزامپلز اور اس کی مثالیں ہیں۔ تو لیکن جو ہی یہ جو ہے پھر ایک کو ہوا، جس میں یہ کہ سی سی عبد الفتاح سی سی، آپ نے دیکھا کہ جس میں جو ہے وہ ساری ڈیموکریسی کی، ہیومن رائٹس کی، جوڈیشری کی، سب کچھ دھجیاں اڑا دی گئی، جس میں یہ کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر جو ہے وہ، بہرحال جو بھی ہے مرسی ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا، یہ نہیں کہ سب اس کے جو ہے وہ اقدامات ٹھیک تھے، لیکن یہ کہ ایک پروسیس کے تھرو آیا تھا، ایک الیکشن کے تھرو آیا تھا، اس کو بہت عرصے میں جو ہے فوجی حکمران جو ہے اس کو مارشل لا کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ عبد الفتاح سیسی کا آنا اور اس کے بعد جو نام نہاد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور الیکشنز اور وہ جو ڈرامہ رچایا گیا، اور جو مسلم برادرہڈ اور دوسری جو تنظیمیں ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا، جس میں سینکڑوں آدمی اور مارے گئے، تو سی سی کے، عبد الفتاح سی سی کے آنے سے وہ پورا جو 3 سالوں میں جو انقلاب کا پروسیس تھا، وہ جو کسی حد تک جو ہے وہ امپروومنٹ، جو کہ اگرچہ جس کا پیس یا جو ہے وہ سلو تھا، لیکن کسی حد تک وہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن سی سی کے آنے سے یہ ہوا کہ وہ بالکل ہی ریورس ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کیا ہے، ایک مبارک ایرا ہے، یعنی وہی جو ایک ریپیٹ ہے اس زمانے، یعنی خود مبارک کے دور کی۔ تو اب اس میں جو ہے اس قسم کا جو ہے وہ کوئی یہ ایکسپیکٹڈ تھا ڈیسیژن، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلم برادرہڈ کے لوگوں کو، جیسے آپ نے بتایا کہ خود مرسی کی ٹرائل جو ہے شروع ہو چکی ہے، جو ہے بہت سارے مسلم برادرہڈ کے عام کارکنوں کو جو ہے وہ ایک میس کی صورت میں، مثلا 1000 آدمی کو جو ہے وہ ڈیتھ سینٹنس سنا دی جاتی ہے، یا 500 آدمیوں کو جو ہے وہ ڈیتھ، یہ ایسی جوڈیشری کو جو ہے خود یونائٹیڈ نیشن، خود انٹرنیشنل کمیونٹی کنڈیم کر چکی ہے، یہ کسی بھی یعنی ریجنل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے میٹ نہیں کر پائی جو جوڈیشری پچھلے مہینوں سے جو ہے وہ اقدامات کرتی ہے۔
رضی خان صاحب، یہ پوچھنا چاہوں گا بہرحال کہ پچھلے 30-35 برسوں سے جو ہے وہ مصر جو ہے اس علاقے میں ایک پولیس مین کا کردار ادا کرتا رہا ہے، وہاں جو 30 برس خود حسنی مبارک صدر ہے اور ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات، مغرب کے ساتھ تعلقات اور اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ انہوں نے اس کو ڈھکنے چھپانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس کی انہیں ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی، اور ان کے جو تعلقات تھے اور جو امریکہ سے جو ان کو اس بابت مدد اور ایڈ ملتی رہی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے اور وہاں کی جو حکومت یا وہاں کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بات کی عادت کر چکا ہے کہ وہ اس علاقے میں اسرائیل کے محافظ ہیں اور امریکہ کے تنخواہ دار ملازم ہیں، یعنی یہی تصور آتا ہے جو صورتحال اب سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک انقلاب آیا، عوامی سطح پر لوگوں نے جو ہے وہ مظاہرے کیے، حسنی مبارک کی حکومت گر گئی اور اس کے بعد الیکشن ہوئے اور محمد مرسی اقتدار میں آئے، ہم ان کی ساری باتوں سے، پالیسیوں سے ہم بھی جو ہے وہ موافق نہیں ہیں اور اتفاق نہیں کریں گے، لیکن بہرحال عوام کے اور وہاں کے جو آئین کے مطابق
فرسٹ ٹائم ایک ڈیموکریٹک پروسیس کسی حد تک جی،
تو کیا یہ جو تبدیلی آئی دوبارہ کودتا ہوا اور سی سی آئے اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہیں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں مصر وہیں کھڑا ہے اسی جگہ پہ، اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ انہوں نے سابق حکمرانوں کو یعنی بغیر کسی کیا کہتے ہیں معمولی سی بھی سزا سنائے بغیر، یہ معمولی سا بھی ان کے خلاف کوئی بیان ریمارک پاس کیے بغیر ان کو جو
کلیئر کر دیا، معاف کر دیا،
تو اس کی آپ کی حد تک جو ہے میری ان باتوں کی یہی جو تبصرہ کی شکل میں میں نے دہرائی بات، کس حد تک آپ اس سے اتفاق کریں گے؟
بات جو آپ نے ذکر کی کہ پہلی بات یہ ہے کہ خود یو ایس جو ہے جب مصر میں جو ہے وہ مسلم برادرہڈ کی حکومت آئی تو یو ایس اس انتظار میں تھا کہ کتنا یہ حکومت جو ہے اسے کوآرڈینیٹ کرے گی، اور اسرائیل بھی اسی انتظار میں تھا، دیکھیں بیسیکلی تو برادرہڈ کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ کوئی بہت بڑی چینج یا کوئی بہت بڑا جو ہے ڈیسیژن اچانک نہیں لیا کہ جس سے اسرائیلی مفادات خطرے میں پڑے یا یو ایس کے مفادات خطرے میں پڑے، یا جس میں جو ہے کیمپ ڈیوڈ جو ٹریٹی ہے وہ جو اسرائیل کے ساتھ مصر کی ہے، تو کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھایا گیا، لیکن یہ معمولی سی تبدیلی کو بھی جو ہے یو ایس اور اسرائیل جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کر پائے، اس کی وجہ یہی تھی کہ جو اسرائیل جو مصر تھا مرسی کے دور میں، بہرحال کسی حد تک آپ دیکھیں کہ رفع قراسم کو بعض دنوں میں کھول دیا جاتا تھا، تو یہ فیل ہوا کہ غزہ میں یا فلسطینی جو ہے ممکن ہے بعض دنوں میں سکھ کی سانس لے سکے، تو ابھی دوبارہ دیکھیں بہت ایک جو ہے وہ ایک پروسیجر کے تحت دیکھیں کیسے جو ہے وہ مارشا لا لگایا گیا، جس میں ظاہری سی بات ہے کہ ڈائریکٹ یو ایس انوالومنٹ تھی، جس میں یہ کہ اسرائیلی گائیڈ لائنز تھی، انڈیکیشن تھے انوالومنٹ کے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا جو موجودہ غزہ وار ہوئی، مصر اور اسرائیل کے کردار میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا، یا پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں جو ہے وہ رفع کے ساتھ جو ہے وہ جو بفر زون مصر نے بنایا اس میں جو ہے فلسطینیوں کے، جس طرح اسرائیل جو ہے وہ گھروں کو ڈیمالش کرتا ہے، ہومز کو گراتا ہے، ڈیمالش کرتا ہے، تو اس طرح بالکل جو ہے مصری سیکورٹی فورسز نے بھی وہی کیا، تو یہ ایک جو ہے وہ مصر چونکہ ظاہری سی بات ہے کہ ایک مسلم ورلڈ کا اہم ملک ہے جو کہ بہرحال جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جو اسرائیلی اگر اسرائیل کے مقابلے میں جو ہے وہ کوئی سٹینڈ لے یا اگر ریزسٹنس کا حصہ بن جائے، تو اتنی سی بات بھی گوارا نہیں کی گئی کہ میں نے بتایا کہ مسلم برادرہڈ کی گورنمنٹ نے کوئی زیادہ انیشیٹو نہیں لیے تھے، لیکن وہ تھوڑی سی تبدیلی بھی مصر میں جو ہے وہ اس کو یو ایس نے اور اسرائیل نے ٹارگیٹ نہیں کیا، اور بالکل یعنی فوج آج وہی پالیسیز جو کہ ایکسٹرنل فورسز جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے. کچھ بلین ڈالر اینول جو ہے وہ یو ایس ملٹری ایڈ کے مقابلے میں وہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور یہ جو ملٹری ایڈ ہے یہ کسی عوامی پروجیکٹ پہ یا کسی رفاہی پروجیکٹ پہ یا کسی ایجوکیشن پہ یا ہیلتھ کیئر پہ جو ہے وہ خرچ نہیں ہو رہی مصر کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے مصر کا ہر قیمت پہ, یعنی آپ دیکھیں کہ مصر کی جو ویلیوز ہیں وہ مصر کی انسٹیٹیوشنز کو جو ہے یہ جوڈیشری جو ہے مصر کی یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی آنکھوں میں یا دنیا کی جو بھی ہے آنکھوں میں کی نظروں میں جو ہے وہ ایک مذاق بن چکی ہے. کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے افراد کو جو ہے وہ بہت لمبی لمبی جو ہے وہ یعنی جس سے جیل ٹرمز جو ہے وہ سنائی جاتی ہے, یا یہ کہ مسلم برادر ہوڈ کے 500 افراد کو جو ہے ایک ساتھ ہی ایک ہی ٹرائل میں ود ان 20 منٹس یا ود ان ہاف آور جو کہا جاتا ہے کہ 500 جو ہے یا 1000 آدمی کو جو ہے وہ آپ سوچیں کہ ڈیتھ سینٹینس ہے یا ان کو جو ہے سزائے موت دی جاتی ہے یا حکم سنایا جاتا ہے. تو اب یہ اس سچویشن میں یہ ہے کہ خود مصر کے جو انسٹیٹیوشنز جو کسی حد تک بہرحال کام کر رہے تھے وہ یعنی ایون وہ مبارک ایرا کو واپس لایا گیا لیکن مبارک ایرا سے بھی بدتر ہو گئے. یعنی مبارک ایرا میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا 2011 میں 2010 میں جو ابھی مصر میں ہو رہا ہے.
اچھا جعفر رضی خان صاحب, یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو مصر میں تھوڑے سے عرصے کے لیے تبدیلی آئی تھی, عوامی تبدیلی آئی تھی کہ بظاہر حکومت تبدیل ہوئی تھی, اس نے کوئی بڑے بنیادی قدم نہیں اٹھائے تھے, وہ اس پوزیشن میں اپنے آپ کو سمجھ بھی نہیں رہی تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حسنی مبارک اور ان کے عزیز و اقارب اور ان کی حکومت کے وہ ارکان کے جن پر مختلف قسم کے الزامات تھے ان کو تمام الزامات سے بری کر دیا جاتا ہے اور سابق حکومت کے صدر سمیت اخوان المسلمین کی پوری ٹیموں کو اور طرفداروں کو کارکنوں کو سزائیں سنائی جاتی ہیں, تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ مصر کی جو فائل تھی انقلابی عوامی حوالے سے جو اقدار ہم دیکھنے میں آ رہے تھے اس کی فائل بند کر دی گئی؟
نہیں دیکھیں, بیسیکلی تو یہ ایک آپ ایک براڈر پکچر میں دیکھیں یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ زائونسٹ اور یو ایس کی سازش ہے کہ جو اسلامک اویکننگ جو ہے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے بعض عرب کنٹریز میں ہوئی تھی اس کو ایک ہائی جیک کیا جا رہا ہے. دیکھیں تونیزیا میں بھی یہی کوشش کی گئی لیکن اس حد تک کامیاب نہیں ہوئے جس طرح وہ مصر میں کامیاب ہوئے. یا دیکھیں لیبیا کو جو ہے وہ جو کچھ ہوا اس کو خانہ جنگی میں تبدیل کر دیا گیا. مصر میں جو ہے وہ سارا جو ہے وہ پروسیس اس کو ریورس کر دیا گیا. بحرین اور سعودی عرب کے ایسٹرن علاقوں میں ابھی تک جو ہے وہ اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے, اس کو سپریس کیا جا رہا ہے ڈیلی بیس پہ. تو یہ ایک بہت بڑی اسلامک اویکننگ تھی جو کہ مختلف ممالک اور مختلف نیشنز کے لیے مختلف حربے جو ہے وہ استعمال کیے گئے. اور ان حربوں سے چونکہ اب یو ایس کا انفلوئنس, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کچھ چاہتے ہیں کر رہے ہیں, یو ایس کا انفلوئنس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اور نارتھ افریقہ میں کی سیاست میں پالیٹکس میں دہشت گرد گروپ جیسے آئیسل اور اس قسم کے گروپ جو ہے ان کے کریٹ کرنے کی وجہ سے اور ان کی بیکنگ کرنے کی وجہ سے اور ان کو فائنانس کرنے کی وجہ سے جو ہے یو ایس کی جو امپائر ہے اس کی جو ساکھ ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے یا انٹرنیشنل جو پبلک ورلڈ پبلک اوپینین ہے اس میں یہ ساکھ جو ہے بہت زیادہ گر چکی ہے اور وہ ڈیمیج ہو چکی ہے. اور یہ یعنی اس حد تک یہ ساکھ جو ریسسٹ پالیسیز ہیں اور جو ان کی پالیسیز ہیں خود یو ایس کے اندر جو ہے وہ اب جو بلیک کمیونٹی کے خلاف جو ہے گورنمنٹ کی ریسسٹ پالیسیز ہیں, اب آپ دیکھیں کہ فرگوسن اور میسوری جو زیادہ تر جو ہے وہ افریقن امریکن اوریجن کے میجارٹی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ آپ کو جو ہے واضح طور پر جو ہے یہ ملیں گے نوٹس بورڈ ملیں گے کہ یہ بھی امریکہ جو ہے جس طرح فلسطین کو اسرائیل نے اکیوپائی کیا ہوا ہے اکیوپیشن ہے یہ بھی ایک اکیوپیشن ہے. وہاں پہ جو ہے اٹانومی کی اور ریفرینڈم کی اور انڈیپینڈنس کی ان اسٹیٹس میں باتیں ہو رہی ہیں. تو اب یہ نہیں ہے کہ اگر یو ایس اپنی شرارتوں کا سلسلہ جو ہے وہ ایسٹرن یوکرین میں کرے گا یا عراق میں کرے گا یا مصر میں کرے گا یا دوسری جگہوں پہ, تو اس کو جو ہے اپنے گھر کے اندر جو ہے ابھی اس کا جو نتیجہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا وہ ہمیشہ جو وہ نتیجہ دیکھنے میں آ رہا ہے,
منمانی نہیں کر پائے گا,
نہیں کر پائے گا. جی
جی بہت شکریہ جعفر رضی خان صاحب. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو جو ہے ہمارے آج کے پروگرام میں جو گفتگو ہوئی مصر کے حوالے سے وہ ان کے لیے مفید واقع ہوئی ہوگی. اور یہاں ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ ہمارا آئندہ پروگرام بھی آپ ملاحظہ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
خدا حافظ.